السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں حج مبرور سعی مشکور کی سعادت سے مالا مال فرمایا، اور آپ حضرات یہاں ماشاءاللہ عید الاضحیٰ کی عظیم الشان خوشی اور جشن اور قربانی جیسی عظیم الشان عبادت کے انجام دینے میں مصروف عمل رہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی تمام کوششیں محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. بندے کا کوئی بھی عمل جو اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، بھلے وہ چھوٹا سا عمل ہو، درمیانہ ہو، یا بندے کے اعتبار سے بہت بڑا عمل ہو، اللہ تعالی بندے کے اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے انجام دیا جائے، تو جو بھی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، کبھی تھوڑا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جاتا ہے، منظور ہو جاتا ہے، اور وہی عمل بندے کے بیڑا پار ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی طرف سے ادا کی جانے والی قربانی کے عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور عالم اسلام سے جمع ہونے والے فرزندان توحید جو لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے گھر پر جمع ہوئے تھے، اللہ پاک ان کی محنتوں کو بھی، ان کی کوششوں کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے اور سب کو بخشا بخشایا بنا دے. اللہ پاک کا کرم ہوا کہ اچانک ہمارے لیے بھی حاضری کے سامان مہیا ہو گئے. دل میں تڑپ اور لگن تو بہت زیادہ تھی، کوششیں جاری تھیں، اللہ پاک نے کرم کیا کہ یک لخت اچانک ماشاءاللہ انتظام ہو گیا اور حاضری کے سامان ہو گئے. مختصر پر اثر تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ پاک نے حج کی سعادت سے مالا مال فرما دیا. اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ جب اللہ پاک نے اپنے گھر پر بلا لیا تو انشاءاللہ جو ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتیں کوششوں اور کاوشیں تھیں، انشاءاللہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیں گے. میرے یہ دونوں بھائی ماشاءاللہ حج پر جا رہے تھے اور بڑے بھائی مولانا انصار الحق صاحب وہ بھی, تو دل میرا بھی تڑپ رہا تھا, بیتاب اور بے چین تھا کہ کسی طرح ہمارا بھی ہو جائے. اللہ پاک نے آسانی فرما دی, سعادتیں عطا فرما دی. حج کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے, پہلے بھی میں نے مضمون عرض کیا ہے کہ اس میں بندوں کے رگڑے لگتے ہیں. واشنگ مشین میں میلے کپڑے کو ڈال کر جب اس کو اسٹارٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کی دھلائی صفائی کے لیے جو اس کے اندر گھٹائی لگتی ہے اور اس کی جو گھمانا کے ساتھ جو اس کی رگڑائی ہوتی ہے, تو کپڑے کے سارا میل کچیل چھن چھن کے اس کی باریکیوں سے بھی وہ نکل کر باہر آ جاتا ہے. اس کے بعد جب کپڑے کو دھو کر نچوڑا جاتا ہے تو صاف شفاف ہو جاتا ہے. پانچ فرائض اسلام ہیں عقائد, اس میں رسالت و توحید, اللہ پاک کو وحدہ لا شریک ماننا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا برحق پیغمبر آخر الزمان ماننا. یہ دین اسلام کا مرکزی ستون ہے, اس کے بعد نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ چار اسلام کی عمارت کے مرکزی ستون ہیں. نماز خالصتاً بدنی عبادت ہے, اس میں مال خرچ نہیں ہوتا. روزہ خالصتاً بدنی عبادت ہے, اس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا. زکوٰۃ خالصتاً مالی فرض ہے کہ جس میں صرف مال ہی مال دیا جاتا ہے, بدن کی تھکاوٹ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. حج یہ وہ عبادت ہے جس میں مال اور بدن دونوں مل کر اس عبادت کو انجام دیتے ہیں. اس میں انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے, سرمایہ بھی لگتا ہے, اور بدن کو بھی تھکانا پڑتا ہے, اپنے وجود کو اللہ کے گھر میں پیش کرنا ہوتا ہے. اور دیوانگی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف ہے, صفا مروہ کے چکر ہیں, وقت آنے پر مینا کی طرف چلے جانا ہے, اور پھر آگے وقت آتا ہے عرفات کے میدان میں حاضری ہے, اور وقت آنے پر پھر مزدلفہ کے رات کا قیام ہے, وقت آنے پر مینا آ کر شیطان کو کنکری مارنی ہے, قربانی کرنی ہے, سر منڈانا ہے, اور پھر یکے بعد دیگرے تین دن مسلسل شیطان کی کنکریوں مارنے کا عمل جاری اور ساری رہتا ہے. تو یہ وہ عمل ہے جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے, محنت بھی بہت لگتی ہے, انسان کے انجر پنجر ہل جاتے ہیں. حج کا جو دن تھا, عرفات سے واپسی پر مزدلفہ رات جب قیام کیا, وہاں سے چلنے کے بعد پیدل پیدل چلنا ہوتا ہے منا تک, کئی کلومیٹر بن جاتا ہے, اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ تک طواف زیارت, واپس پھر اپنے ہوٹل تک یا منا کے خیمے تک. ہمارے ساتھ کے ایک حاجی صاحب تھے جن کی گھڑی کے اندر وہ قدم جو بتاتی ہے اور جو کلومیٹر ناپتی ہے, تو رات جب کھانے پر ہم جمع تھے تو کہنے لگے کہ آج کے دن میری جو واک ہوئی ہے 17 کلومیٹر چل چکا ہوں. تو کلومیٹر جو یہاں انسان 2, 4, 6 کلومیٹر نہیں چل پاتا, اس عبادت کے اندر میلوں میل انسان دیوانگی کے ساتھ چلتا پھرتا ہے, سارے انسان کے جوڑ کھل جاتے ہیں, ایسا چاق و چوبند توانا ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز کے اندر ایک کشش ہے. اور اسی مرحلے کے اندر جانے سے پہلے بھی میں نے جو مضمون عرض کیا تھا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ, جس نے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے حج کیا, اس میں کوئی اس نے بہودہ گفتگو نہ کی اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا, کوئی گالم گلوچ, بدتمیزی, بد اخلاقی نہیں کی, اپنے آپ کو مؤدب حاجی بنا کر حج کے دنوں میں اس حج کے میدان میں اترا اور کامل مکمل عبادت کر کے جب باہر آیا, کوئی بھی اس نے بہودہ گفتگو نہیں کی, کوئی برائی, کوئی گناہ کا ارتکاب, کوئی فسق و فجور, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. انعام اتنا بڑا فرمایا کہ وہ حج کر کے ایسے پاک و صاف ہو کے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. مجاہدہ ہے, محنت ہے, بھاگ دوڑ ہے, تھکاوٹ کا سفر ہے, لیکن دیوانگی اور عاشقانہ سفر ہے. اس تھکاوٹ میں بھی ایک عجیب لطف و حلاوت اور ایمانی سرور محسوس ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور, سعی مشکور نصیب فرمائے, اور سال کے درمیان میں عمروں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پاک نے ایک ایسا مرکز قائم فرما دیا کہ جہاں پہنچ کر بندے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر دنیا ہی میں اپنا حساب بے باک کرا لیتے ہیں. حدیث مبارک جو میں نے جانے سے پہلے والے جمعے میں سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنے سے ما قبل کے تمام گناہوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے، ہجرت اپنے سے ما قبل کے تمام گناہوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی ہے، اور حج اپنے سے ما قبل زندگی کے تمام گناہوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے، صفایا ہو جاتا ہے انسان واقعتاً اگر اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے حج کی عبادت انجام دیتا ہے تو اس کی زندگی کے سابقہ تمام گناہوں کا حساب بے باک ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم اس کو بڑے سادہ لفظوں میں فرماتے ہیں کہ حاجی حج کر کے زیرو میٹر ہو جاتا ہے۔ اللہ میاں ہم سب کو بھی زیرو میٹر بنا دے اور سابقہ زندگی کے تمام حساب بے باک فرما دے، صاف شفاف زندگی ہماری آئندہ بھی ہو، مبارک زندگی ہو، سعادت والی ہو، عافیت والی ہو، خوشیوں سے لبریز ہو، ایمان اور تقوی والی، رزق حلال کی فراوانیوں والی زندگی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے۔ حاجی جب حج کر کر واپس آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی حاجی آئے اس سے ملاقات کرو تو اس سے مصافحہ کرو، اس سے اپنے لیے بخشش کی دعائیں کرا لو، اس لیے کہ یہ بخشا بخشایا آیا ہے، جس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرے گا اللہ پاک اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہمارے تمام متعلقین، محبین، تمام مقتدیوں کی، تمام عزیز اور اقارب کی، دوست احباب، محسنین، معاونین کرم فرما، اور تمام کی تمام امت مسلمہ کی بھی مغفرت کاملہ فرما دے، بخشا بخشایا بنا دے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 40 دن تک حاجی کی دعائیں مستجاب رہتی ہیں، جو مانگتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دعا دیا کرتے تھے، یا اللہ حاجی کی مغفرت فرما، حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے اس کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ حاجی کی دعائیں ربیع الاول کے شروع کے 10 دنوں تک قبول و منظور ہیں، جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ اب اگر وہ اپنی آئندہ زندگی کے اندر اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو حرام سے دور رکھتا ہے، مستجاب الدعوات بالخیر بن جاتا ہے، پھر ساری زندگی اس کی دعائیں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ ہر بندہ، وہ جو دعا کے مضمون میں نے شعر سنایا تھا، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ بندہ جب گناہوں سے بچا ہوا ہو اور اس کا لقمہ حلال کا ہو، زبان اس کی پاک صاف ہو، ویسے بھی وہ مستجاب الدعوات بالخیر بن جاتا ہے۔ لیکن یہ عبادت چونکہ ایک عظیم الشان تھکا دینے والی عبادت ہے، انسان کے جوڑ جوڑ سے گناہوں کے نچوڑ کے نکال دیا جاتا ہے۔ وضو کا عمل جو نماز سے پہلے انجام دیا جاتا ہے، فرمایا کہ وضو کے ہر اعضاء کو دھوتے وقت گناہ دھل دھل کر جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وضو کے آخری قطرے کے ساتھ ناخن کی تہ میں بھی اگر کسی گناہ کا اثر ہوتا ہے وہ بھی ٹپک کر گر جاتا ہے۔ تو جس طرح وضو کے اندر اللہ پاک نے گناہوں کی دھلائی کا انتظام رکھا ہے، حج کی عبادت بھی اللہ پاک نے ایسی رکھی ہے۔ ایک مجاہدے سے بھرا ہوا سفر ہے، جتنا بھی اچھے سے اچھا قیمتی سے قیمتی پیکج انسان لے لے اور جتنا بھی ہائی فائی قسم کا انسان حج کرنے کا ارادہ کر لے، لیکن جب حج کے میدان میں اترتا ہے، منا، عرفات، مزدلفہ، رمی جمرات، اس مرحلے میں پہنچ کر امیر و غریب سب برابر ہو جاتے ہیں۔ اوپر سے گرمی ہوتی ہے چلچلاتی، چھتریوں سے انسان اپنے آپ کو گرمی کی تپش سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، پل پل پہ پیاس لگتی ہے، چل چل کے ٹانگیں دب جاتی ہیں، گھبراہٹ میں انسان ہول جاتا ہے، کتنے اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ اس دن بھی ہم پچھلی جمعرات کے دن طواف ودا کر کے نکل رہے تھے، ماشاءاللہ ہم تینوں چاروں بھائی تھے، تو نماز جنازہ جب ہوئی تو یکے بعد دیگرے 2-3 جنازے ہوئے۔ امام صاحب حرم شریف میں جنازوں کی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، بہت لمبی پوری ایک لائن رکھی ہوتی ہے، 10-12-15 جنازے ایک کے بعد ایک، جب آگے جگہ پوری ہو جاتی ہے تو برابر میں دوسری صف بنتی ہے۔ تو حرم میں بعض دفعہ حج کے دنوں میں ایک، کبھی دو، کبھی تین تین چار چار جنازے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ کہ وہ جنازوں کی تعداد اتنی کثیر ہوتی ہے کہ ایک لائن پوری ہو گئی تو دوسری لائن برابر میں، تیسری لائن برابر میں، تو امام صاحب ایک جنازہ پڑھا کر فوراً وہ مائک ادھر رکھ دیا جاتا ہے، پھر دوسرا جنازہ پڑھاتے ہیں، پھر تیسرا، تو اس طرح کئی کئی جنازے ایک ایک نماز میں اٹھتے ہیں حجاج کے۔ ہم لوگ بھی جب نماز پڑھ کر نکلے تو جنازوں کی وہ گاڑیاں جن پر جنازے تھے، تو اکثر تو اس میں حجاج تھے۔ حاجیوں کے کفن کے اندر جب ان کو اللہ آخری لباس پہنا کر رخصت کیا جاتا ہے تو حجاج کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، سفید کفن میں ملبوس ہوتے ہیں اور چہرے ان کے کھلے ہوتے ہیں. کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. یہ حاجی حج کے دوران جو اللہ کو پیارا ہو گیا تو وہاں سے جب گاڑیاں نکلنا شروع ہوئیں، یک بعد دیگرے یک بعد دیگرے، پوری ایک لائن تھی، اس میں بوڑھے بھی تھے، ادھیڑ بھی تھے، کچھ طبعی موت انتقال کرنے والے تھے جو پورے کفن میں ملبوس تھے، لیکن اکثریت حجاج کی تھی، چہرے جن کے کھلے ہوئے تھے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، حج کی عبادت کو گئے اور وہاں سے آگے رخصت ہو گئے، قیامت تک کے لیے حج کا اجر و ثواب ان کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ روز محشر مختلف نوعیتوں سے وفات پانے والے اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں حاضر ہوں گے، شہداء اپنے ادھڑے ہوئے بکھرے ہوئے چیتھڑے لے کر آئیں گے، کٹے پٹے، خون بہتا ہوگا اور مشک و عنبر جیسی خوبصورت خوشبو ان سے پھوٹتی ہوگی. محشر کے لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، ادھڑے ہوئے لوگ، کٹے پٹے لوگ، اعضا کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں، یا رب یہ کون ہے؟ یہ میری راہ میں جام شہادت نوش کرنے والے فرزندان توحید ہیں جو میری دین کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے بدن کے جنہوں نے پرچے اڑوا لیے تھے. مختلف آئیں گے جو حجاج ہوں گے، معتمرین ہوں گے جو حج عمرے کے سفر میں انتقال کر گئے ہوں گے، وہ احرام کے اندر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے آئیں گے. اور جو حج کے سفر میں وفات پا جاتا ہے، قیامت تک ہر سال اس کو حج کی سعادت ملتی ہے، حج کا ثواب اس کے ذخیرے میں جمع کر دیا جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ پاک نے عبادتوں میں عجیب انداز رکھے ہیں. کہیں بھوک و پیاس کے ذریعے روزے کی عبادت دی ہے، کہیں تراویح کے ذریعے لمبے قیام کی عبادت دی ہے، کہیں بندوں کو زکوٰۃ کی فرضیت کے ذریعے مال کو خرچ کرنے کی عبادت دی ہے، کہیں نماز جیسی پوری زندگی کی ایک ایسی عبادت دے دی کہ زندگی بھر رات دن صبح و شام، گرمی سردی، صحت بیماری، سفر حضر، کسی بھی حال میں جنگ ہو یا امن ہو، یہ عبادت تمہیں نہیں چھوڑنی. ایسی مضبوط ترین عبادت دے دی کہ دن کے پانچ اوقات میں تمہیں اپنا رشتہ مجھ سے مضبوط ترین جوڑنا ہے. جنگ کی حالت میں بھی صلاۃ الخوف اتار دی، نماز معاف نہیں فرمائی کہ دو رکعت ایک جماعت پڑھ لے پھر دو رکعت ایک جماعت پڑھ لے، لیکن نماز معاف نہیں فرمائی. وہ ایک الگ عنوان ہے کہ بندہ کھڑا ہے، جھکتا ہے، اٹھتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مناجات کر رہا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سربسجود ہو کے اللہ سے نزدیک ترین ہو جاتا ہے. بندے کی زندگی کے سب سے قریب ترین لمحہ جس میں وہ اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، یہ سجدے کا لمحہ ہے. عرفات کے میدان میں میں موجود تھا، اپنے استاد محترم کو میں نے دعاؤں کا پیغام بھی دیا، دعائیں بھی دیں، ان کا وہاں سے جواب آیا، ڈھیروں ڈھیر دعائیں تھیں، سنتا رہا، آمین 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 کہتا رہا. اس میں فرمایا کہ رحم مادر سے لے کر قبر کے گھڑے تک انسان کی زندگی کے تمام ایام کے اندر سب سے زیادہ سنہری دن، سب سے قیمتی دن یہ عرفات کا دن ہے جو آج آپ کو نصیب ہوا ہے. آج آپ اللہ کی خصوصی نگاہ رحمت کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال کیے ہوئے ہیں، اپنے بندوں پر رحمت مسلادھار بارش کی طرح برسا رہے ہیں، اور آج آپ کی ہر دعا اللہ کے یہاں قبول و منظور ہے. اور پھر آگے انہوں نے تفصیلات بیان کی، تو واقعتاً حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کئی ایک موڑ ایسے آتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری زندگی کے حسین ترین لمحات وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے. اللہ پاک نے اس کو گلے گلزار بنا دیا تھا، دنیا مافیہ سے بے خبر. اسی طرح انسان کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جو اس کی زندگی کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. نمازی انسان کے سجدے کی حالت، یہ اس کی زندگی کا قیمتی ترین لمحہ ہے جس میں بندہ اپنی معزز ترین پیشانی کو خاک آلود کر کے اللہ کے آگے جھک گیا، اپنے آپ کو خاک کے اندر مٹا دیا. میں جب سجدے میں سر رکھ دوں، زمین کو آسماں کر دوں، دیوانہ بڑی شان سے دیوانہ بنا ہے، سر تو اس نے رکھا ہے فرش پر، در حقیقت ہوتا ہے عرش پر. تو نماز کی حالت میں قریب ترین لمحہ بندے کا سجدے کی کیفیت اور حج جیسی عظیم الشان عبادت کے اندر عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نزدیک ہو جاتے ہیں اور بندوں پر موسلا دھار بارش کی طرح رحمت برساتے ہیں. حدیث مبارک جو جانے سے پہلے میں نے آپ کو سنائی تھی, فرمایا کہ اے میرے بندوں, فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے بکھرے بال پرا گندا حال میلے کچیلے کیوں آئے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, یا رب یہ دنیا کی آبادیوں سے, ہر کشادہ وادی سے, ہر تنگ گلی سے گزرتے ہوئے آپ کے دربار تک پہنچے ہیں, اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر معافی کے طلبگار ہیں, جنت کے سوالی ہیں, دوزخ سے معافی مانگتے ہیں, پناہ چاہتے ہیں, اور آپ سے آپ کی ذات اور آپ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہیں. یہ بات سن کر اللہ پاک بندوں کو خطاب کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو, آج کے دن اگر تم ریت کے ذرات کی تعداد کے بقدر, بارش کے قطروں کے بکثرت, درختوں کے پتوں کے برابر, سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہوں کے انبار لے کر آئے ہو تو بخشے بخشائے, یہاں سے واپس پلٹ کر جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرفات کا دن سب سے بڑا دن ہے جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کی بے شمار تعداد کی مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے, اس کی درخواستیں منظور ہوتی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, جس کے لیے سفارش کرے منظور ہوتی ہے, ایک خرچ کرے ہزار ہزار کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے, ایک ایک نیکی اس کی ہزار ہزار کا درجہ پا جاتی ہے, ایک ایک قدم پر اس کے گناہ جھڑتے ہیں. تو فرمایا کہ عرفہ کا دن اتنا عظیم الشان دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی اتنی بڑی تعداد جہنم سے اس کے لیے خلاصی کے پروانے جاری فرماتے ہیں کہ ابلیس اس دن سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی کثیر تعداد بخشش پا گئی, مغفرت حاصل کر گئی, اور آج کے دن ابلیس کی ساری محنت پر پانی پھر گیا. تو فرمایا کہ یہ دن سب سے بڑی ذلت اور خواری کا ہوتا ہے, اور جب شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے, بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن, اس اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے, شیطان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے, رسوا کرنے کے لیے, رضا للرحمن رحمان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کہہ کر کنکری حاجی مارتا ہے. انگوٹھا شہادت کی انگلی ان کے درمیان چنے کے دانے سے لے کر کھجور کی گٹھلی تک کی تعداد میں, سائز میں, مقدار میں کنکریاں ہر ایک شیطان پر ساتھ ساتھ کنکری ماری جاتی ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ گویا کہ ایک طرح سے فائرنگ ہو رہی ہے, بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن. فرمایا کہ ہر ایک کنکر شیطان پر تو تیر اور کارتوس آج کے زمانے میں میزائل بن کر گھڑتی ہے, اور مارنے والے کے لیے فرمایا کہ ہر ایک کنکر پر اللہ تعالیٰ اس کا اتنا بڑا گناہ معاف فرما دیتے ہیں کہ جو ایک ہی گناہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھا. ستر کنکریاں ماری جاتی ہیں, سات ایک دن, اگلے دن بھی سات سات سات, اکیس اکیس. اس طریقے سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے عنوان قائم فرما دیے کہ بندو میرے دربار میں آ جاؤ, عبادت انجام دے جاؤ. وہ مرکز اسلام اللہ پاک نے بنا دیا, پھر وہاں سے حاجی فارغ ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے. بہت سارے خوش نصیب حد سے پہلے ہی ماشاءاللہ مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہو جاتے ہیں. ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. قرآن کریم اللہ پاک نے خوشخبری سنائی ہے کہ اگر میرے بندے اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کر کے آ جائیں اور گناہوں پر معافی مانگیں اور رسول اللہ بھی ان کے لیے سفارش کر دیں کہ یا اللہ میرے امتی کو معاف فرما دیں, فرمایا کہ اللہ کو بہت زیادہ معاف کرنے والا, بخشش کرنے والا پائیں گے. تواب الرحیم, بہت مہربان اور توبہ کو قبول کرنے والا پائیں گے. تو بہت سے پہلے ہی اس دربار مبارک کے اندر حاضری دے کر وہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں, اور بہت سارے حج کر کے پاک و صاف ہو کر مدینہ منورہ حاضری دینے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. ہمارا سفر بھی ماشاءاللہ جاتے ہوئے مکہ مکرمہ کا ہوا, واپسی ماشاءاللہ مدینہ طیبہ سے ہوئی. جاتا ہے انسان, بہت بڑا ایک اپنائیت کا عنوان قائم ہو جاتا ہے, جیسے اپنے ہی کسی شہر میں, اپنے ہی دیش میں آ گئے. ایسی اپنائیت, ایسی محبت, ایسی ٹھنڈک, ایسا سکون, ایسا وقار, ایسا ٹھہراؤ, ایک ٹھنڈک دل کو محسوس ہوتی ہے. مکہ مکرمہ وہ جلال کا مظہر ہے، مدینہ طیبہ وہ جمال کا مظہر ہے. اللہ پاک نے جلال و جمال دونوں دکھائے ہیں اپنی قدرت کے مشاہدے. مکہ مکرمہ میں ایک ہلچل ہے، تیزی ہے، بھاگ دوڑ ہے، اور ایک جلالی تجلی کا وہاں اثر ہے. اور مدینہ طیبہ میں پہنچتے ٹھہراؤ ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، ہر چیز میں ایک وقار آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے، نہ کوئی ہلچل ہے، نہ کوئی بھاگ دوڑ ہے. یہ عجیب اللہ پاک نے دو جلال اور جمال کے مظہر دنیا ہی میں بندوں کو دکھائے ہیں. جب انسان جاتا ہے تو قسمت اپنے اوپر ناز کرتی ہے کہ کہاں میں اور کہاں یہ دربار عالی، اور وہاں جب حاضری دیتا ہے پاک و صاف ہونے کے بعد، پھر وہاں سے بھی اپنے دامن کو جھولی کو بھرتا ہے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے. اس بار تو یک لخت اچانک میری حاضری کا سامان ہوا کہ آپ حضرات سے خدا حافظ بھی نہ کر سکا. ماشاء اللہ اتوار کی رات تھی، کاروائی شروع ہوئی، کاغذات جمع کرائے، اور اگلے ہی ایک آدھ دن کے اندر ہی ماشاء اللہ ویزا لگ کر آیا. اثر سے پہلے ویزا لگا اور رات ہی کی فلائٹ تھی، تو بس مغرب عشاء میں یہاں اپنے احباب سے جس سے مل سکتا تھا مل لیا، دعائیں کرا لی اور دعاؤں کے پیغام لے لیے. لیکن میں چونکہ آپ حضرات کا وکیل اور نمائندہ بن کر گیا تھا، تو دعاؤں میں وہاں سب جگہ یاد رکھا کہ یا اللہ میرے مقتدی، ہماری مسجد کے تمام نمازی، میرے چاہنے والے، ہمارے دوست احباب، متعلقین، محبین، پھر اپنے انداز سے جتنا ڈھیروں ڈھیر مانگ سکتا تھا اللہ کے فضل سے مانگ کر آیا ہوں. آپ حضرات کی دعاؤں ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک یہ سعادتیں عطا فرما دیتے ہیں. حاسد وہ اپنے حسد کی آگ میں جلتا رہے، جل کر راکھ ہو جائے، راکھ ہونے کے بعد خاک ہو جائے. اللہ کرے کہ حاسد کا چہرہ دیکھنا ہمیں نصیب نہ ہو، حاسدوں کو اللہ پاک دور رکھے. عبادت پر بھی حسد کرنے والے موجود ہیں. حج ایک عبادت ہے، کوئی سیر و تفریح، کوئی گھومنا پھرنا، سیر و سیاحت کا سفر نہیں، مجاہدے کا سفر ہے. اس عبادت کے اوپر بھی حسد کرنے والے دو چار مل جاتے ہیں. رشک کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے عبادات کے لیے جن بندوں کو چن لیا. انسان رشک کرے، التجا کرے، اللہ پاک سے دعائیں کرے کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ عبادت نصیب ہو جائے. تو حاسدین کی تو بات ہی نہیں ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اللہ پاک حاسد کے شر سے بچائے جب وہ حسد کرنے پر آئے. تو حاسد خود اپنی حسد کی آگ میں جلتا ہے، جل کر راکھ ہو جائے یا خاک ہو جائے تو بہت بہتر ہے. لیکن مخلصین، محبین، ہمارے تمام کے تمام چاہنے والے، تمام نمازی، تمام مقتدی، امام ہوتا ہے مقتدا اور اس کے پیچھے نیت باندھنے والے ہوتے ہیں مقتدی، تو اپنے تمام مقتدیوں کے لیے، چاہے وہ جدید ہوں، قدیم ہوں، نئے ہوں، پرانے ہوں، زندہ ہوں، وفات پا چکے ہوں، آنے والے تمام کے لیے ہم تو جھولی بھر بھر کے اللہ پاک سے مانگتے ہیں. اور جب سلام پیش کرنے کا وقت آتا تھا تو سلام عقیدت بھی پیش کرتے تھے کہ جو پیغام پہنچانے کا طریقہ کار ہے، اس دستور کے مطابق جو اکابرین نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے مطابق پھر آپ حضرات کے سلام بھی وہاں پیش کرتے رہے. اللہ پاک قبول و منظور فرما لیں. اور ہم سب کو یہاں بھی خوب اپنی اطاعت اور عبادت کے اندر سرشار ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور زندگی میں جب کبھی ہمارے لیے نصیب لکھے ہوں، اللہ پاک حرمین شریفین کی حاضریاں بھی نصیب فرما دے، سعادت و قبولیت والی حاضریاں نصیب فرما کے پاک و صاف بھی فرما دے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں. باقی یار زندہ، صحبت باقی، انشاءاللہ آئندہ.